الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدق ثمانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال ويا بحر الكمال ويا بحر الكمال يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ہم اسلامی اخلاقی نظام کے حوالے سے اور اسلام جو اخلاق حسنہ کی طرف مسلمانوں کو پابند کرتا ہے اس کی طرف خاص سبقاً ہم چند بنیادی چیزوں کا ذکر آپ کی خدمت میں گزشتہ درس قرآن سے کر رہے تھے۔ ایک اس میں بنیادی نقطہ نظر جو تھا وہ اسلام کا نظام معیشت تھا اور اخلاقی پہلو کے حوالے سے ایک تاجر کے لیے اور اس کی ہر فکر، اس کے اٹھنے والی ہر آواز، اس کا ہر عمل اور سامنے درپیش جیسے بھی مسائل ہوں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں، اور مومن کو اللہ رب العالمین اس کائنات کے لیے جس طرح بنا کر اس کی قدرت پیش کر رہی ہے اور اس سے جو تبدیلی اس معاشرے کی چاہتا ہے وہ کس طرح پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ اس کے ابتدائی اسباق ہیں، اس کے یہ ابتدائی ضروریات ہیں جس کو ہم کلیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی پوری زندگی بھی نماز پڑھے تو میں نہیں سمجھ سکتا، اگر اللہ چاہے تو اس میں اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص کی دو چیزیں ہوتی ہیں، اخلاص کا معنی یہ کہ عبادت اللہ کے لیے کرنا، اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اب اخلاص کی دو چیزیں ہوتی ہیں، جس کو آپ نیت کہتے ہیں، انگریزی میں آپ اس کو انٹینشن کہتے ہیں، اندر کی فیلنگ کہتے ہیں، وہ نیت اور رابطہ کہتے ہیں آپ، وہ دو چیزوں سے ہو سکتی ہے کہ ایک اللہ خود اپنے بندے کے اندر خود سے پیدا کر دے بغیر عمل کے، دوسرا یہ کہ اللہ نے اس کو پیدا تو کیا ہے لیکن وہ چیز اس کے عمل، اس کی جدوجہد اور اس کی کوشش سے وہ چیز جاگے گی۔ تو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر شعور انسانیت اور شعور ایمان اور عبادت کا ذوق اور اخلاص اور نیت کی درستگی اپنے کمال پر ہوتی ہے، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جی مادرزاد ولی ہیں، یہ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم جیسے عام لوگوں کے لیے اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے وہ تمام جواہر ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، اخلاص کا جوہر ہمارے اندر ہے، جوہر سے مراد اس اخلاص کی صلاحیت ہمارے ساتھ ہمارے اندر ہے۔ اللہ سے اپنا رابطہ بحال کرنا، یہ کیفیت، یہ طاقت، یہ صلاحیت ہمارے اندر ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کے لیے ہماری عملی جدوجہد کی ہمیں ضرورت ہے، کچھ بنیادی قواعد اور شرائط کی ہمیں ضرورت ہے، کچھ سلیقے اور دستور کی ضرورت ہے، کچھ پریکٹیکل طریقے سے کچھ اس کے دستور کو سنوارنے کی درست ہے۔ بس اسی دستور کا نام علم الاخلاق ہوتا ہے، اسی کو علم الاخلاق کہتے ہیں۔ اور شرعی تعلیم کے اندر آپ اگر آ جائیں تو آپ اس کو علم التصوف کہتے ہیں۔ تو تاریخ اور عادات کے قواعد کے اندر اس کو علم الاخلاق کہتے ہیں، اور تربیت کے ماحول کے اندر اس کو علم التصوف کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، مختلف جہتوں سے اس کی تعبیرات مختلف ہو جاتی ہیں۔ اب جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرف ہم چل رہے ہیں اور جس ضرورت کو ہم اپنے اندر بھڑکانا چاہ رہے ہیں، جس طلب کو ہم اندر بیدار کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب تک طلب پیدا نہ ہو تو اس چیز کا ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ پیاسے کو اگر کسی شخص کو اگر پیاس نہ لگے تو اسے پانی کی مٹھاس یا شربت کی مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی، اور جسے پیاس لگی نہ ہو اس کے منہ پر اگر شہد بھی گرا دیں تو اسے کڑوا لگتا ہے، لیکن اگر جسے واقعی میں پیاس کی طلب ہو اور پیاس لگ جائے تو پھر اس کے منہ پر اگر گرم پانی کے قطرے بھی گرا دیے جائیں تو وہ شہد سے زیادہ حلاوت پیش کرتے ہیں۔ تو مین چیز ہے اندر سے طلب کا پیدا ہو جانا، اندر سے جستجو کا پیدا ہو جانا، اندر سے طلب کا بیدار ہونا۔ تو ہم تو ایسے گئے گزرے لوگ ہیں کہ ہم تو جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، جس کو نہیں کہتے سن زندگی، یعنی بالکل دماغ بند ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب جھک رہے ہیں تو ہم بھی جھک رہے ہیں، سب مسجد جا رہے ہیں تو ہم بھی مسجد جا رہے ہیں، یعنی ہم بالکل ماؤف طبیعت کے لوگ ہیں، ہمارا دماغ بالکل بند ہے، ہم کیوں ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، اس سے ہمارا ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو یہ جانوروں کی طرح جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اس سے چھٹکارے کے لیے علم الاخلاق کی ضرورت ہے، تاکہ اندر سے بیداری پیدا ہو، اپنی زندگی کا مقصد پیدا ہو، ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، کس منشور کے ہم پابند ہیں، کیا کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، کاروبار رات کو کھانا، دن کو کھانا اور سو جانا، آرام کرنا، گپے کرنا، جانوروں کی طرح، ڈنگروں کی طرح، شتر بے مہار کی طرح زندگی گزار کرنا، کہ ایسے جانوروں کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم پیدا ہوئے تو انسان کو احسن تقدیم کیوں پیدا کیا گیا، تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، کائنات میں ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا، ہم کس کی طرف سے آئیں، کس کی طرف لوٹ جائیں گے، کیوں آئیں، کیا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا منزل ہے، پھر کہاں چلے جائیں گے۔ تو یہ بیداری یا طلب جب تک اندر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جن لوگوں نے راہ حق میں شہادتیں نوش کی ان کے سامنے سوالات کھل گئے تھے، ان کے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی تھی، اس لیے جب ان کے سینوں کے اوپر ضربے لگتی تھی تو وہ خوشی سے کہتے تھے فزت رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہم اگر نوٹ اور دھن دولت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو دراصل ہمارے فکر کے زاویے چینج ہو گئے ہیں، ہم رحمان کی طرف جانے کے لیے رحمان کی طرف جانے کی بجائے شیطانیت کی طرف آ گئے ہیں، ہم روح اور قلب کی اتباع کرنے کی بجائے نفسانی خواہشات کی طرف آ گئے ہیں۔ اب یہ جو بے ڈھنگی چال اور جو رخ ہمارا زاویہ ویو چینج ہو گیا ہے، اس کو درست کرنے والی چیز جو ہے وہ علم الاخلاق ہے۔ علم الاخلاق کی ایک اور تعبیر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ علم تصوف ہے۔ لہذا اس کو میں ابتدائی بنیادی سوالوں سے بھی میں نے گزشتہ درس میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی، تاکہ ایک طلب اور بیداری پیدا ہو، عبادت کی بیداری پیدا ہو، ذوق کی بیداری پیدا ہو، بندگی کی بیداری پیدا ہو، جو بندہ نواز ہے اس کی شفقتوں کو سمجھنے کے لیے وہ بیداری پیدا ہو، اپنی مختصر سی زندگی لے کر، ایک میعادی زندگی لے کر ہم آئے ہیں تو اس کام کی بیداری ہمارے اندر پیدا ہو، یہاں سے لوٹ کر ہم نے کس سے ملنا ہے، کہاں جانا ہے، جو کیا ہے ہم نے اس کا کیا حساب دینا ہے، اس چیز کی بیداری پیدا ہو۔ ہمارا وجود کیا فرد کامل ہے یا پوری معاشرے کے لیے ہمارا ایک وجود، جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اس کا وجود لوگوں کے لیے امن، عاشقی اور رہنمائے کامل کے مثل ہو جاتا ہے، یہ بیداری پیدا ہو۔ ہم تو ایسے جانور ہیں کہ ہمیں تو سڑکوں پر چلنا بھی نہیں آتا، اگر ون وے ٹریفک ہوتے تو چار لوگ بیچ میں گھس رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو ایسے جانور ہو چکے ہیں کہ ہمیں تو راستے پر چلنا نہیں آتا، ہمیں تو کھانے کے آداب نہیں آتے۔ کبھی شادی بیاہ میں آپ جائیں اور دیکھیں، اچھے پیچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ سوچنے کی بات ہے، طلب کی بات ہے، کہ وہ عادت و خصلتیں جو بہیمیت جانوروں اور ڈنگروں کے اندر تھی وہ آج ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے، اور جو شرافت اور فرشتوں سے زیادہ اخلاق اور فرشتوں سے بڑھ کر کمال خدا نے ہمارے اندر رکھا تھا، اس پر ہم نے سستی، کاہلی اور نفس اور حوث کی ایسی دبیز ریت چڑھا دی ہے کہ وہ کمالات ہم سے بالکل اوجھل ہو گئے ہیں۔ دو ٹانگیں اور دو ہاتھ اور کان اور شعور، تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن جانور کو تو زندگی گزارنے کا کوئی دستور آتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود ہمیں وہ تمام چیزیں پتہ نہیں چلتی، ہم سب اس میں شریک ہیں۔ تو
ہمارے اندر بیداری پیدا ہونی چاہیے. ہمارے سڑکوں کا حال جمعے کے دن کیا ہوتا ہے, ہمارے بازاروں کا حال کیا ہوتا ہے, شادی بیاہ کا اگر آپ حال دیکھیں, پڑھے لکھے تہذیب یافتہ لوگ کہلاتے ہیں, اگر وہی ویڈیو ان کے چہروں کو چھپا کر اگر دکھا دی جائے کہ جناب یہ ہے تو بلی دو جانوروں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں. کھانا جب کھل جاتا ہے تو اس وقت کھانے پر کس طرح دھاڑے ماری جاتی ہیں, سڑکوں پر چلا کس طرح جاتا ہے, چیزوں کو استعمال کیا کس طرح جاتا ہے, پبلک پلیس پر ہمارا تعلق, ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ ریلیشن اور معاملات کیا ہوتے ہیں, اس چیز کا نام انسانیت ہے, اس چیز کا نام اسلام ہے. کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے, مسلمان سے قدرت کیا چاہتی ہے, مسلمان کو جو اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا کہ اس گندگی کو اپنانے کی بنا پر ہے, تو میرے دوستو شعور نماز ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کرنا چاہتی ہے, ہم مسلمان کیوں ہیں, اس فکر کی طرف بڑھنے کا نام, اس اصلیت کی طرف بڑھنے کا نام. اس پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, توجہ طلب ہے, اپنی عادتیں درست کریں. میں نے عید کی نماز میں بھی اور گزشتہ کئی جمعے میں اپنی اصلاح اور آپ کی اصلاح کے لیے ذکر کیا تھا. آپ سمجھیں کہ محض ہم نماز پڑھ کے نیک ہو جائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے, آپ نے بنیاد سے اخلاق کو اٹھانا ہے, آپ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنے دامن میں چننا ہے. دراصل وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کی ہدایت کا بہت بڑا باعث ہے, میری بہت بڑی ہدایت کا باعث ہے, اور جس کو ہم چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کے سجدے کو بھی خشک, آپ کی عبادتوں کو بھی ذوق سے بیکار کر دیتی ہے. ہاں کوئی مفتی اگر آپ کی نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو فقہی اعتبار سے آپ کو بہت صالح نمازی کہہ سکتا ہے, لیکن اہل اللہ اگر دیکھے تو بولے زیرو میں سے زیرو اس کو ملے گا, اس لیے کہ جس کے لیے پڑھنی تھی تو کوئی اثر مرتب نہیں ہوا ہے. اس نے جناب سجدے تو بڑے اچھے سٹائل میں کر لیے ہیں, نمازیں بڑے اچھے سٹائل میں کر لیے, اگر یہ اتنا اچھا نمازی تھا تو اچھا شہری کیوں نہیں بن سکا, اگر اسے اتنے اچھے انداز میں مسجد میں آنا تھا, اسے اسے اتنا اچھا وضو کر آتا تھا, اسے اتنی اچھی نماز پڑھنے آتی تھی, تو اس کو ڈرائیونگ کے آداب نہیں آئے, اس کو لوگوں کا لحاظ نہیں آیا, اس کو سگنلز پر کس طرح رکھنا یہ سمجھ میں نہیں آیا, اس کو کسی کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی, اس کو صفوں میں کھڑا کر کے, ایک صف میں کھڑا کر کے یگانت اور یکجہتی کا تصور خدا پیدا کرتا ہے. اگر یہ نمازی تھا تو اس کو بازار میں چلنے کے آداب ابھی تک نہیں آئے, اسے خرید و فروخت کے آداب ابھی تک نہیں آئے, اسے کسی کو راستہ دینا یا کسی کے راستے کو روکنا اس کے آداب ابھی تک نہیں آئے, تو اگر وہاں کے آداب نہیں آئے تو پھر اسے صفوں میں کھڑے ہونے کا بھی لذت اس کو ابھی تک پتہ نہیں چلی ہے, صفوں میں کھڑنے کے آداب بھی اسے ابھی تک نہیں آئے. تو میرے دوستو یہ زندگی اسے صرف مذاق مستی نہیں, یہ زندگی کو تباہ و برباد کرتی ہے. یہ اخلاقی انحطاط, یہ اخلاقی گراؤ بندے کو جہاں بد اخلاق کرتا ہے تو رب سے بھی دور کرتا ہے, عبادت سے بھی اس کو دور کرتا ہے. عبادت جو بندے کو نرم کرنے والی چیز ہے, اس رویے کو اختیار کر کے جب عبادت کرتا ہے تو شقی سخت دل پتھر سے زیادہ اور سخت ہو جاتا ہے. عبادتیں تو بندے کو موم بنانے کے لیے تھی, بندے کو بندے کا خیال دلانے کے لیے تھی, بندے کو رب کا خیال دلانے کے لیے تھی, بندے کو رب کی جانب سے جو حقوق رب نے دیے ہیں اس کی ادائیگی کا شعور دینے کے لیے تھی. لیکن جتنے بڑے نمازی بنتے ہم اتنا ہی حقوق کو تلفی کرنے والے ہوتے ہیں. تہجد گزار میں ہم چیمپئن ہوتے ہیں لیکن بات کرنا ہمیں نہیں آتا, صلاۃ تسبیح میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن ہم سے بڑا فراڈی کوئی نہیں ہوتا, مسجد کی پہلی صف میں کھڑا ہونا ہمارا شوق ہوتا ہے لیکن کبھی سڑک پر کس طرح گزرا جاتا ہے یہ ہمیں آداب نہیں آتے. تو میرے دوستو یہ ساری چیزیں ہماری معاشرت ہمارے عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہماری معاشرت ہمارے اخلاق ہماری عبادت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے معاشرت میں میچور نہیں ہوئے تو دراصل ہم اپنی عبادت میں میچور نہیں ہو پائے, اس میں نیک نہیں ہو پائے. میں علم الاخلاق کے حوالے سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, مجھے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ 15 منٹ آپ لیٹ تشریف آتے ہیں اور آتے ہیں, میں نے کہا جی بہت شکریہ, جب ہم 12 بجے آ کر بیٹھتے ہیں تو یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اور جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت مسجد ہماری بھر جاتی ہے, مسجد ہماری بھر جاتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے درس سننے کے لیے آپ تشریف لائیں, ہمیں تقریباً یہ شعور ہونا چاہیے کہ اگر ہم انسان ہیں تو, اور ہم انسان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں. مسلمان کا وجود معاملے کے لیے کیا ہوتا ہے, لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے, حقوق العباد کے لیے کیا ہوتا ہے, لوگوں کے مراسم کے لیے کیا ہوتا ہے, اس چیز کا شعور ہمیں سب سے پہلے ہونا چاہیے. علم الاخلاق کے اندر ایک بڑی پیاری بات کی جاتی ہے جس کو دیکھ کر بڑی شرم آتی ہے, سعادت علم الاخلاق کا ایک ٹاپک ہے. اور میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ علم الاخلاق یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم ہے برج کا کام دیتا ہے، کس کے درمیان؟ عمل اور عقیدے کے درمیان، عمل اور عقیدے کے درمیان. زبان اور قلب میں جب دوری ہوتی ہے تو بندہ منافق ہوتا ہے، زبان اور قلب میں جب دوری ہوتی ہے تو بندہ بدعمل ہو جاتا ہے، زبان اور قلب میں دوری ہو جاتی ہے تو بندے سے محاسبے کی عادت ختم ہو جاتی ہے، زبان اور قلب سے دوری ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے عیب کو سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنی ہر عیب، اپنی ہر برائی اچھی لگتی ہے، وہ لوگوں کے عیب کی طرف انگلی اٹھاتا ہے لیکن اسے اپنے عیب اور برائیاں نظر نہیں آتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب زبان اور قلب میں دوری ہو جاتی ہے. تو وہ کون سا رشتہ ہے، وہ کون سی عادت ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جو زبان اور دل کو ہم آہنگ کرتی ہے؟ تو بس جو زبان اور دل کو لا کر جوڑ دیتی ہے اسی کو علم الاخلاق کہا جاتا ہے. یہ علم دراصل زبان کو دل کے قریب لے آتا ہے اور دل کو زبان کے قریب لے آتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایمان کو عمل سے جوڑتا ہے اور عمل کو ایمان سے جوڑتا ہے. تو لہذا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حدیث جبرائیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے جو دو چیزوں کی تعریف پوچھی تھی، ایک ایمان کی پوچھی تھی اور ایک عمل کی پوچھی تھی، ایک ایمان کی پوچھی تھی. اور ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا دار ہوتے ہیں تو سرے سے دنیا دار ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہاں پھر عبادت کا تصور یہ ہوتا ہے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بس نمازیں جا رہی ہو، زکات جا رہی ہو، حج جا رہا ہو، دیگر عبادات کے معاملے جا رہے ہوں، سب ایک طرف، کہ جی نیکی تو صرف یہ کہ غریبوں کی خدمت کریں، ٹھیک ہے. تو ایک پہلو کو پکڑا افراط و تفریح، اور دوسرے زاویے سے پھر ہمارا اگر ذوق دوسری طرف منڈل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں سب کچھ صرف مسجد میں رہنے کا نام، بس مسلے پر بیٹھیں، تسبیح کے دانے کھینچیں اور بس مسلے پر پڑے رہیں، گھر والے بھیک مانگے وہ بے پردہ پھریں، ان کے ساتھ ہمارا کیا حقوق ہے، کیا رابطہ ہے. باہر نکلیں تو غلطی سے اگر ہماری گاڑی کے پیچھے کوئی بندہ گاڑی لگا دے تو وہ بھی احمق ہے کہ اسے بھی عذاب ابھی تک نہیں آیا، کہ وہ کس طرح لوگوں کے لیے راحت کا باعث بنے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم میں بھی صبر نہیں آیا کہ یہیں سے ہم مسجد کے دروازے سے باہر نکلے اور بڑی بڑی گالیاں نکالنے لگے کہ جناب ہم تو پورا دن مسجد میں رہے. کیا مطلب؟ ہم نے اس شخص نے عبادت کو صرف حقوق العباد تک مختص کر دیا، اور ایک طبقے نے عبادت کو صرف مسجد تک مختص کر دیا. دراصل دین دونوں نے نہیں سمجھا، دین دونوں نہیں سمجھا. اس لیے کہا گیا کہ ایک شخص جلدی جلدی نماز میں آ رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے ایک شخص آ رہا تھا، اور ایک نابینا سڑک کو کراس کرنا چاہ رہا تھا، سڑک کو کراس کرنا چاہ رہا تھا، اور اگر اس کو کوئی سہارا نہیں دیتا تو قریب تھا کہ اس کی جان چلی جاتی. اس نے کہا جناب اس کی جان بھلے جائے، میری جماعت جا رہی ہے، ڈیڑھ بجے میری نماز ہوگی، وہ چلی جائے گی. تو کیا اس شخص نے دین کو سمجھا؟ نہیں سمجھا. اس نے عبادت کو صرف ایک صف میں کھڑے ہونے کا مطلب سمجھا. اور ایک شخص وہ تھا جو لوگوں کو راستے تو کراس کروا رہا تھا لیکن جب منادی اس کو ندا کر رہا تھا اللہ کی جانب سے تو وہ اس حق سے غافل تھا، تو اس نے بھی دین کو نہیں سمجھا. تو کیا مقصد تھا؟ دین کا مقصد یہ تھا اور دین کا مزاج یہ تھا کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کے تصور کو پائے کہ جو فرائض ہے اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، اس کا وجود جب اللہ رب العالمین کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے منشور کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا بولنا پھر اس کے رب کا بولنا ہوتا ہے، پھر اس کا کہنا اس کے رب کا کہنا ہوتا ہے، اس کا ہر عمل اس کے رب کے اخلاق کی ترجمانی ہوتا ہے. لہذا ہو مسلمان اور گالیاں دے رہا ہو، ہو مسلمان اور بدخو ہو، ہو مسلمان اسے سڑک پر چلنے کے آداب نہ آتے ہو تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جناب کیسا جانور ہے، اور پہلی انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ نمازی ہیں، دیکھیں چہرے پر داڑھی ہے اس کے، اس کو چلنا نہیں آتا، اس کو گاڑی چلانا نہیں آتا. جو کہہ رہا ہے وہ ایک زاویے سے درست بھی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ داڑھی تو اس کو بھی رکھنی چاہیے تھی، نماز تو اس کو بھی پڑھنی چاہیے تھی، لیکن وہ جو بات آگے سے کر رہا ہے اپنی نادانی سے کر رہا ہے، جہالت سے کر رہا ہے، جبکہ اس کو بھی اس چیز کی پابندی کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جناب جو داڑھی منڈائے اور کلمہ بھی وہ پڑھتا ہو تو وہ ان حقوق کی پاسداری نہ کرے، حقوق کی پاسداری دونوں کو کرنی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آداب ہم اپنے رب سے مسجد سے لے کر چلتے ہیں تو وہ آداب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جہاں صفوں میں کھڑے ہو کر تم نے یہ جہتی کا تصور دیا ہے، جہاں پر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ کر اس کی ایک آواز پر تم نے کہا اللہ اکبر، جب اس نے کہا تو تم نے بھی کہا، جب وہ رکوع کے لیے جھکا تو تم بھی جھکے، جب وہ سجدے کے لیے جھکا تو تم بھی جھکے، تم اس سے پہلے کیوں نہیں جھکے، تم سب سے ہٹ کر کیوں نہیں کھڑے ہوئے. تو جناب جب یہ ڈسپلن وہاں پر سکھایا جا رہا ہے، نماز میں سکھایا جا رہا ہے، تو یہ نماز کے یہ تعلق، یہ درستگی، یہ ڈسپلن جو سکھایا جا رہا ہے، یہ نماز میں سکھایا اس لیے جا رہا ہے کہ جس طرح رب کی بندگی اس اعتبار سے کر رہے ہو تو ساتھ میں جو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ان کے حق کو ساتھ میں جوڑ کر رب کی فرمان برداری کا نام عبادت ہے. تو لہذا جس طرح صف میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو اس طرح یہ معاشرہ تمہارے لیے مسجد کے باہر بھی ہونا چاہیے. جس طرح ایک امام کے اقتدا میں کھڑے ہو کر تم اس کے منشور کو اس کی آواز پر اس کی ایک ایک آواز پر تم اپنی ہیئت کو تبدیل کر رہے ہو, اپنی منزل سے تم کسی چیز کو تبدیل نہیں کر سکتے, تو بس یہی منشور تم نے لے کر باہر جانا ہے کہ تمہارا رب تمہیں بولنے کے کیا آداب سکھاتا ہے, سننے کے کیا آداب سکھاتا ہے اور چلنے کے کیا آداب سکھاتا ہے. میرے دوستو علم الاخلاق کے اندر میں آخری بات عرض کروں, ایک بات چلتی سعادت. سعادت کی کئی معنی ذکر کیے جاتے ہیں. سعادت تو ایک تقدیر کے مقابلے میں آتا ہے, نیک سعید تقدیر اور شقی تقدیر. لیکن سعادت کی تعریف علم الاخلاق کے ماہرین بڑی پیاری کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ انسان جس ظاہری ہیئت کا جسہ ہے نا, اس کا کمال یہ ہاتھ پاؤں نہیں ہے, اس کا کمال یہ آنکھ, یہ کان, یہ دوڑنا, یہ بازو سے کسی وزنی چیز کو اٹھانا, یہ بات کی چیز ہے. اصل اس کا کمال چند چیزیں ہیں جس سے اللہ نے اپنی دیگر مخلوق کو محروم رکھا ہے, اور وہ چیزیں خدا نے اس کو دی ہے. اس کمال کو لے کر انسان بنتا ہے, اور اس کمال کو اگر وہ چھوڑ دے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. تو سعادت کا پہلا کمال ہے عبادت. اور میں اس کو بار بار ریپیٹ پچھلے درس میں بھی کر رہا تھا کہ جب علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ وہ کیا کمالات ہیں جو انسان اتنے مضبوط بازو والا ہونے کے باوجود اس کے بازو اس کی شخصیت کا اصل تعارف نہیں بنتے, انسان اتنے خوبصورت چہرے کا ہونے کے باوجود انسان کا تعارف اس کا چہرہ نہیں بنتا, انسان اپنے قد و قامت میں اتنا خوبصورت اور حسین ہونے کے باوجود باعتبار احسن تقویم اس کا وجود اس کا تعارف نہیں بنتا, تو فرمایا اس کا اصل تعارف وہ تین چیزیں ہیں جو خدا نے اپنے دیگر مخلوق کو وہ چیزیں نہیں دی, انسان کو دی ہے. تو انسان کا چہرہ انسان کی شخصیت کے لیے تعارف بعد میں ہے, انسان کے مضبوط بازو انسان کی شخصیت کے تعارف کے لیے بعد میں ہے. اصل وہ تین چیزیں ہیں جو انسان کا اصل تعارف ہے, وہ کیا ہے؟ وہ صدق ہے, وہ عدل ہے, اور وہ امانت ہے. وہ صدق ہے, وہ عدل ہے, وہ امانت ہے, وہ سچائی ہے اپنے قول کے اندر, اپنے فعل کے اندر, اپنے عمل کے اندر. جو چیزیں امر واقع ہیں جیسی ہو ویسا بیان کرنا, یہ انسانیت کا کمال ہے. سچ کا معنی کیا ہے؟ سچ کس کو کہتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں جو چیز جیسی ہے ویسی بیان کرے, جس چیز کو جیسا تسلیم کرنا ہے ویسا تسلیم کریں, یہ ہے سچ. جب انسان اس سے ہٹ جاتا ہے تو انسان خوبصورت چہرے کا نام نہیں ہے, یہ بات کی تعریف ہے. انسان مضبوط بازو کا نام نہیں ہے, یہ بات کی تعریف ہے. انسان کے قد و قامت جو ہے یہ اس کا اصل تعارف نہیں, یہ سچ جو تھا کسی چیز کو ٹھیک انداز میں پیش کر دینا, جس چیز کو دیکھا جیسا ہے ویسی آگے بڑھا دینا, جو چیز ٹھیک ہے سب کے لیے بھلی ہے سچ ہے جس کو آگے ہم کھولیں گے اس کو اسی انداز میں بیان کر دینا, یہ وہ صفت خدا نے رکھی ہے تمیز کی انسان کے اندر, جن کی بنا پر انسان انسان بنتا ہے. ورنہ ہاتھی اس سے زیادہ مضبوط ہے, اونٹ اس سے زیادہ دراز ہے, پرندے سے زیادہ کشادہ بازو میں اڑنے والے ہیں, لیکن انسان کا جو اصل حسن اور جوہر ہے وہ علم الاخلاق کے اعتبار سے اس کے خلق میں سب سے پہلی سچائی ہے. دوسری چیز اس کی عدل ہے, اور تیسری چیز اس کی امانت ہے. اور عدل کا ایک معنی یہ ہے, عدل کا ایک معنی یہ ہے جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو. عدل ان صدق کو تھوڑا اور ریفائن کریں آپ, اور اس کو کلیئر کریں آپ, صدق کی اور تعریف کو ذرا کھول کے سامنے لائیں آپ, سچ کو اور اچھا نام دیں آپ, تو وہ سچ کیا بنے گا؟ عدل. عدل کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو دل میں ہے وہ زبان پر. یہ وہ صفت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. اور یہ سوچ لیجئے جب ہم اس سے ہٹتے ہیں نا تو پھر مرتے وقت کلمہ پڑھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. معاذ اللہ, دنیا تو دنیا تباہ ہوتی ہے, آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. کیونکہ انسان جس وجہ سے انسان بنا تھا جب وہ جوہری میں چھوڑ گیا تو پھر جانوروں کی طرح اس کی موت ہوتی ہے اور جانوروں کی طرح اس کی زندگی ہوتی ہے. اور انسان جب اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی بھی فرشتوں کی طرح ہوتی ہے, اور اس کا رخصت ہونا بھی اعلیٰ طریقے سے ہوتا ہے. تو عدل کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر ایک کے حق کا خیال رکھنا, ہر ایک کے حق کا. چلو آج یہ تو عہد کریں کہ ہم سگنلز پر جب لال بتیاں جل رہی ہوں گی اس وقت تھوڑا سا صبر کر کے ہم انسان ہیں اور انسانیت کو یاد کرتے ہوئے عدل کا پیکر رکھتے ہوئے کہ جس کا سگنل کھلا ہوا ہے وہ گزر جائے. تو عدل کہتے ہیں جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے, ہم اس کا تو خیال رکھیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ عملی بات ہے. ایک ہفتہ آپ کر کے دیکھیے پھر مجھے بتائیے کہ نماز پڑھنے میں مزہ کیسا. اس کے لیے ہم تیار ہیں. جہاں پر ہمارے وہاں راؤنڈ اباؤٹ بنے ہوتے ہیں جہاں سے ہم اپنی گاڑیاں گھماتے ہیں, اس کو چھوڑ کر دوسرے کو ڈسٹرب کرنے سے ہم اجتناب کریں گے. ہم اس کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے. پارکنگ کے رولز ہیں, گھر کے قوانین ہیں, پڑوس کے آداب ہیں, یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو اگر ہم بروئے کار لائیں تو ہماری زندگی بڑی درست ہو سکتی ہے. ہمارے کروڑوں روپے کے بنگلے ہوتے ہیں لیکن گھر کے آگے اگر سیوریج لائن خراب ہو چکی ہو اور وہاں سے گندگی پھیل رہی ہو تو ہمارے بڑے بڑے امیر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو گورنمنٹ آئے گی, تو ہم نے کہا ابھی تو الیکشن ہی نہیں ہوئے بلدیا کی, اب کون سی گورنمنٹ آئے گی؟ اگر 50 روپے دے کر اگر آپ گلی صفا کروا دیں اور پھر مجھے بتائیے کہ وہ صرف منہ سخت رکھ کے نماز پڑھنے میں زیادہ مزہ تھا یا اس نیکی کر کے نماز پڑھنے میں زیادہ مزہ تھا. تو انسان پورے معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی خود غرضی کے ساتھ نہ گزاریں, ایثار کے ساتھ گزاریں, دوسرے کے اپنے حق کو دوسرے کے ساتھ متعلق رکھیں. مومن خود غرض نہیں ہوتا, مومن ایثار پسند ہوتا ہے. مومن اپنے حق کو دوسرے حق پر, مثال کے طور پر میں یقین کروں کہ اگر آپ بچ گئے تو میں بچ جاؤں گا, یہ فکر مومن کی ہوتی ہے. آج ہماری فکر کیا کہ میرا گھر بچ گیا, ان کا گھر برباد ہو گیا تو میں کیا کروں, میرے گھر تک تو پانی نہیں آیا نا. تو یہ وہ چیز ہے جو ایمان کو زبان سے دل کی طرف جانے نہیں دیتا اور دل سے زبان کی طرف آنے نہیں دیتا. نمازی تو بڑے چیمپئن انداز میں ہم پڑھ جاتے ہیں لیکن دل کے اندر اس کے اثرات ہمارے اندر مرتب نہیں ہوتے. اور آخری بات, ہمارے وہاں ایک رواج وظائف کا بھی بہت ہے, بہت اعلیٰ ہے, لیکن ہمارے وہاں وظائف پڑھنے والے وہ معاشرتی زندگی کی ایکٹیویٹی سے بھی غائل غافل ہوتے ہیں. شادی بیاہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, لوگوں کے دکھ درد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, لوگوں کے دو میں لڑائی ہو گئی ان کے صلح کا کوئی, وہ کہتے ہیں ہم تو فقیر ہیں جناب, ہم تو صوفی ہیں. تو ایسی صوفیت سے بھی خدا کی پناہ مانگے اور ایسی نماز جو عمل مرتب کرے اس سے بھی خدا کی پناہ مانگے. یہ عبادت ریاضت اس لیے تھی تاکہ معاشرت ہمارے ساتھ جڑے اور ہم معاشرت کے ساتھ جڑے. ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں یہ نماز خود ایک اسلامی سوسائٹی کا درس دیتی ہے. جس طرح ہم تہذیب کے ساتھ ایک دوسرے کو جگہ دے کر بٹھاتے ہیں اور صف کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کاندھا ملا کر ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال کرتے ہیں میرے دوستو, اس طرح ہمیں چاہیے سڑکوں میں گزرتے وقت, گاڑی چلاتے وقت, پارکنگ کرتے وقت, لوگوں سے ملتے وقت, لین دین کرتے وقت, بازار کے اندر, ان چیزوں کا بھی ہم خیال کریں. اللہ رب العالمین کا دین ہم سے یہ چاہتا ہے. تھوڑا وقت میں نے زیادہ لیا لیکن اس تقاضے کے ساتھ کہ یہ علم الاخلاق کی ضرورت ہے کہ بہت بنیادی سبق ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. اور قرآن نے اسی بات کا حکم دیا تھا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, کہ بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل یہ ہے کہ تمہارا باطن اور تمہارا ظاہر ایک ہو جائے, اور احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن جو ہے وہ تمہارے ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں جانوروں کی بجائے انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.